بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال. اخلاص کا بیان، اور یہ کہ تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں نیت ضروری ہے. نیت کا مطلب ہے دل سے ارادہ کرنا. دل کے ارادے کا نام نیت ہے، ارادۃ القلب. کسی بھی چیز سے پہلے نیت ہوتی ہے اور پھر کام ہوتا ہے. اسلام میں نیت کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے. عبادات مقصودہ میں تو نیت کے بغیر عبادت ہی ادا نہیں ہوگی. عبادات مقصودہ جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ عبادتیں ایسی ہیں کہ ان میں نیت ضروری ہے، فرض ہے. کوئی آدمی اگر نیت نہیں کرے گا تو اس کی عبادت ہی ادا نہیں ہوگی. نیت کی تین قسمیں ہیں. یہ کہہ لیجئے نیت تین طرح کی ہے. ایک ہے تمیز العبادتی عن العادہ، یعنی عبادت ہماری عادت سے ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے، نیت کے ذریعے سے ہوگی وہ. ایک آدمی نماز کی طرح کھڑا ہوا ہے، اگر وہ نماز کی نیت کرے گا تو نماز ہوگی، نہیں تو نماز نہیں ہوگی. تو پہلی قسم یہ ہے کہ اس سے عبادت عادت سے ممتاز ہو جاتی ہے. دوسری قسم نیت کی یہ ہے کہ اس میں عبادت عبادت سے ممتاز ہوتی ہے، تمیز العبادہ عن العبادہ. یعنی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کون سی نماز پڑھ رہے ہیں یہ ضروری ہے. فرض پڑھ رہے ہیں، فجر پڑھ رہے ہیں تو فجر کی نیت کرنا، ظہر پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز کی نیت کرنا، اس نیت ہی سے یہ نماز ہماری اگر ظہر پڑھ لیں تو عصر سے جدا ہوگی، عصر پڑھ رہے ہیں تو عشاء سے الگ ہوگی، ظہر سے الگ مانی جائے گی. اور تیسری قسم یہ ہے کہ تمیز المعبود عن المعبود، معبود کو معبود سے الگ کرنا، ممتاز کرنا. یعنی نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے نہیں. لوگ سجدے کرتے ہیں، بتوں کے سامنے بھی سر جھکاتے ہیں، لیکن ہم جب سجدہ کریں گے تو ہماری نیت ہوگی کہ اللہ کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکا رہے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت انہوں نے بیان کی، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. کہ لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ عبادت کرے وہ اللہ کی اخلاص کے ساتھ، بالکل یکسو ہو کر. یعنی عبادت کا حکم ہمیں ایسے نہیں ہے بس یہی عبادت کر لو، عبادت کریں اخلاص کے ساتھ. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. پھر دوسری آیت لائے، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه، جس میں صاف بتا دیا کہ اللہ کے ہاں تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، یہ کہہ دو تمہارے ظاہری اعمال نہیں پہنچتے بلکہ تقوی پہنچتا ہے. اور پھر یہ بھی آیت لائے، ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، تم اپنے دلوں میں جو چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے. یعلم السر و اخفا, اللہ پاک چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور بہت زیادہ چھپی ہوئی بات. اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ مثلا ہم 10 دن کے بعد کیا سوچیں گے ہمیں خود پتہ نہیں ہے, لیکن اللہ پاک اس کو جانتے ہیں. اس لیے ہمیں ہمیشہ اس خیال کو سامنے رکھنا ہے, یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, ہم نے انسان کو بنایا اور جو کچھ سوچتا ہے نا وہ ہم اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اس کی جو شہر رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے ہم انسان کے. پھر ابھی ایک حدیث لے کر آئے اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی شروع ہی میں لائی گئی ہے, یہ حدیث اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پہلے لاتے ہیں. اور ایک بہت بڑے محدث ہیں عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ تعالی, وہ یہ فرماتے ہیں کوئی آدمی اپنی کتاب شروع کرے تو چاہیے کہ وہ اس حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کرے. یہ ایسی حدیث ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ یہ ثلث علم ہے, یعنی جتنا بھی علم ہے اس کا 1/3 اس حدیث میں ہے, ایک تہائی اس حدیث میں ہے. بعض دیگر علماء سے یہ منقول ہے کہ ثلث اسلام ہے اس حدیث کے اندر. اور اس حدیث کا لب لباب اور خلاصہ کیا ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس حدیث کے نقل کرنے والے یا راوی حدیث امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور امت تک پہنچائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کافی حد تک جانتے ہیں اور کافی حد تک جانتے نہیں ہیں, جاننا چاہیے. مختصراً یہ کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جانثار اور قریبی صحابی ہیں. بچپن کے حالات تو زیادہ کتابوں میں لکھے ہوئے نہیں ہیں, لیکن جب بڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی تو شروع شروع میں یہ کٹر مخالفین میں سے تھے, مضبوط آدمی تھے, پہلوان تھے, اور مکے کے رہنے والوں کی طرف سے جو دنگل ہوتے تھے قریش کی طرف سے, یہ قریش کی طرف سے دنگل میں حصہ لیا کرتے تھے, کشتی کیا کرتے تھے. تو پہلوانوں کے مزاج جانتے ہیں آپ, ذرا سخت ہو جاتے ہیں کثرت کرتے کرتے, بات دیر میں اترتی ہے لیکن جب اتر جاتی ہے نا پھر بڑی مضبوطی سے اترتی ہے. جیسے ان کے جسم اللہ مضبوط بنا دیتے ہیں تو بات بھی ایسی مضبوطی سے لیتے ہیں وہ. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جفاکش تھے, مضبوط تھے. شروع شروع میں حضور کے اتنے مخالف کہ کوئی بھی بات ہوتی تو کہتے ٹھیک ہے اسے تو میں صحیح کر دوں گا. بلکہ ایک موقع ایسا آیا کہ یہ قریش کے درمیان سے اٹھے, تلوار لی اور کہا لو آج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو حضرت میں کہہ رہا ہوں, اس وقت انہوں نے حضرت نہیں لگایا, آج ان کا میں خاتمہ کر دیتا ہوں. ننگی تلوار لے کے اٹھے جا رہے ہیں, راستے میں حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. ان کو دل میں خیال آیا کہ شاید کچھ ہے بات, بڑے غصے میں تنے ہوئے جا رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو, کہ وہ تمہارے ساتھی محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. کہنے لگے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو, تمہارے بہن بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں, اسلام تمہارے گھر میں پہنچ چکا ہے, تم وہاں قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو. اب غصے میں یہ سیدھے اپنی بہن کے گھر کا رخ کر لیتے ہیں, وہاں ایک صحابی ہیں وہ ان حضرات کو قرآن پڑھا رہے تھے. یہ دروازہ بجاتے ہیں, اندر سے وہ محسوس کر لیتے ہیں حضرت عمر ہیں, تو وہ تو اندر چھپ جاتے ہیں, یہ اپنے اوراق کو اسی طرح سے چھپا لیتے ہیں, لیکن یہ سن لیتے ہیں کیا پڑھ رہے تھے. بس آتے ہی بے تحاشا مارنا شروع کر دیتے ہیں اپنے بہنوئی کو, بہن بچانے آتی ہیں تو ان کو بھی مارتے ہیں, اور اتنا مارا کہ ان کے چہرے سے خون بہنے لگا. بالآخر انہوں نے جوش میں کہا, عمر تو کچھ بھی کر لے, ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں. بالآخر وہ بھی ہے عمر کی بہن تھی, مضبوط تھی, تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مار مار کے ذرا نرم بھی ہو چکے تھے, آدمی کا جو غصہ کم ہو جاتا ہے اس میں, اور پھر خون دیکھا بہن کے چہرے سے بہ رہا ہے تو غصہ قابو میں آیا, تھوڑی دیر چپ ہو کے بیٹھ گئے. کہنے لگے, اچھا ایک بات بتاؤ, تم میرے آنے سے پہلے کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے, ہم تم کو نہیں دے سکتے, تم ناپاک ہو, پہلے غسل کرو اس کے بعد میں ہم دیں گے. انہوں نے اسی وقت غسل کیا, اور اس کے بعد میں وہ پڑھنا شروع کیا. سورۃ طہٰ ان اوراق میں لکھی ہوئی تھی, سورۃ طہٰ انہوں نے پڑھنا شروع کیا. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ایک رکوع بھی پورا نہیں پڑھا, چیخ اٹھے, کیا ہی اچھا کلام ہے, سچا کلام ہے, مجھے لے چلو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضور کے پاس لے چلو. اندر جو صحابی ان کو پڑھا رہے تھے وہ نکل کے آئے کہ کل ہی میں نے حضور کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا کہ اللہ اسلام کی مدد ابو جہل یا عمر کے ذریعے سے, ان کو اسلام قبول کرنے کے ذریعے سے مسلمانوں کو اور اسلام کو مدد پہنچائیے, مضبوط فرمائیے, تمہارے حق میں حضور کی دعا قبول ہو چکی ہے. اب یہ لے کر چلے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں دار ارقم میں رہتے تھے, وہاں پر دروازہ بند تھا, اندر کچھ صحابہ تھے. یہ دروازے پر پہنچے تو اندر کچھ دوسرے صحابہ تھے, وہ دیکھنے لگے عمر ہاتھ میں ننگی تلوار اسی شان سے گئے تو ذرا سہم گئے. لیکن ادھر ایک شیر اور تھے, کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا, سید الشہداء. محرم کے مہینے میں ہم لوگ سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں, لیکن سید الشہداء حقیقت میں لقب کس کا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے, تمام شہیدوں کے سردار. تو انہوں نے کہا, صحابہ کو تسلی دی, عمر ہے کوئی بات نہیں, دروازہ کھولو آنے دو, اگر ارادہ خیر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا آج میں. اور یہ بھی پہلوان تھے ماشاء اللہ العزیز. بہرحال جب یہ اندر آئے تو آتے ہی حضور کا دامن پکڑ لیا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے, اور پھر حضور کے اتنے قریبی, اتنے قریبی کہ کوئی مجلس ایسی نہیں جہاں انہوں نے حضور کا ساتھ چھوڑ دیا ہو, کوئی مجلس ایسی نہیں. کہیں بھی ایک نام آتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور پھر عمر ابن خطاب کا, یہ دونوں پھر حضور کے وزیر بنے, اور اللہ نے اسلام لانے کے بعد ہی مسجد بنایا. اس سے پہلے لوگ کھلم کھلا نماز نہیں پڑھ سکتے تھے, لیکن جب اسلام لائے کہنے لگا آج سے حرم میں نماز پڑھنی ہے سب کو. تو چنانچہ مسلمانوں کو لے کے جاتے تھے, حرم میں نماز پڑھتے تھے. جب لوگوں نے ہجرت کی, دیگر صحابہ نے, تو کسی نے کیسے, کسی نے کیسے, مختلف انداز سے, اکثر چھپ کر, لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی ہے تو آپ نے پہلے خانہ کعبے کا طواف کیا اور پورے ہتھیار سجائے, اور اس کے بعد میں جو قریش کا مجمع بیٹھا ہوا تھا اور کہا کہ دیکھو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے, اس کے بچے یتیم ہو, اس کی بیوی بیوہ ہو, ٹرانڈ ہو, تو میرا پیچھا کرے, میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں. اس شان کے ساتھ ہجرت فرمائی, کسی میں ہمت نہیں ہوئی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ پہنچ گئے, اور وہاں رہ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا خدمت انجام دی, ہر موقع پر حاضر باش, لبیک یا رسول اللہ, حضور میں حاضر ہوں, حضور میں حاضر ہوں. کوئی بھی ایسا ہے جو حضور کی شان میں ذرا سی بھی آگے پیچھے کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے غصے میں کھڑے ہونے والے عمر ابن خطاب ہوتے تھے. یا رسول اللہ, دانی ادری بونقا, آپ مجھے اجازت دیجیے, اس کی گردن اڑاتا ہوں, اس گستاخ کی کیا مجال کے آپ کے سامنے بولے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلمان کا اور ایک منافق کا آپس میں کچھ جھگڑا ہوا, ایک مسلمان کا اور ایک یہودی کا. آپس میں جھگڑا ہوا. یہ جو مسلمان تھا یہ ظاہری مسلمان تھا، منافق تھا، ورنہ دل سے کافر تھا. اس صورت میں حق پر وہ یہودی تھا، مسلمان حق پر نہیں تھا، یعنی جو ظاہری مسلمان ہے منافق. تو اس نے یہ کہا بھی چلو حضور کے پاس فیصلہ کرواتے ہیں. وہ سمجھا کہ حضور مجھے مسلمان، میرا نام مسلمان دیکھ کر میرے حق میں فیصلہ کریں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق بات تھی، جو فیصلہ حق تھا، وہ کیا، اور وہ فیصلہ یہودی کے حق میں گیا. اس نے کہا بھائی ایسا کرو، اب عمر کے پاس چلتے، حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں، مجھے اس فیصلے پہ ذرا اطمینان نہیں ہو رہا ہے، ان کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرواتے ہیں. اور اس کے خیال میں یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے سلسلے میں ذرا سخت رہتے ہیں، تو بس وہ آؤ دیکھیں گے نا تاؤ میرے حق میں فیصلہ فرما دیں گے. چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب کے پاس یہ دونوں گئے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے پہلے کہاں گئے تم؟ کہ حضور کے پاس گئے. کیا فیصلہ سنایا حضور نے؟ کہ ان کے حق میں، یہودی کے حق میں فیصلہ دیے حضور نے. کہا اچھا رکو تو بیٹھو. ابھی اندر گئے، تلوار نکال کے لائے اور اس کی گردن تن سے جدا کر دی فوراً. کہہ لے کہ جو حضور کے فیصلے کو نہ مانے اس کی سزا یہی ہے. حضور کے فیصلے کے بعد اب کس کی ضرورت رہ گئی؟ میرے پاس آئے، اس کا مطلب حضور کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بڑے شدید ہیں، بے انتہا محبت. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا يحب احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کامل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، یعنی حضور سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، مال سے، اولاد سے، والدین سے، اپنی جان سے بھی زیادہ. کہا یا رسول اللہ میں ایک کمی پاتا ہوں اپنے اندر، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اپنی اولاد سے بھی زیادہ، دولت سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کر، لیکن دیکھتا ہوں کہ جان سے زیادہ محبت نہیں ہے. حضور نے فرمایا ابھی نہیں ہوا ایمان کامل. لیکن جب انہوں نے غور کیا کہ کیا مطلب، میں نے کیا کہہ دیا، میں تو حضور سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا ہوں، اس لیے کہ حضور کے لیے جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں. میں تو سرکار حکم فرمائے اور میری گردن حاضر ہے حضور کے لیے. جب انہوں نے غور کیا تو کہا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں اب کہ میرے دل میں محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے آپ سے. حضور نے فرمایا الان یا عمر، اب ایمان کامل ہوا. تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جان اثار بن کر رہے، مال بھی خوب لٹایا، ہر چیز کو دین کے لیے، اسلام کے لیے، حضور کے لیے قربان فرمایا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر خاص ہی رہے، تمام اہم امور میں مشورہ ان سے کیا لیا جاتا. اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کر دیا، اور کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا، کسی ایک نے بھی، ہر ایک نے آپ کی بات کو اور آپ کی خلافت کو تسلیم کیا. اور اس کے بعد پھر آپ نے جو حکومت فرمائی ہے مسلمانوں پر اس شان کے ساتھ میں، جس کو کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ، یہ بادشاہت، یہ خلافت ایسی جو حضور کے طریقے کے مطابق تھی. اعلی درجے کے زاہد ہیں آپ، لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی، حالانکہ بادشاہ بننے سے پہلے بزنس مین ہے، تاجر ہیں وہ، آپ بادشاہ بننے کے باوجود بھی 12 12 پیوند کپڑے کے اندر لوگوں نے آپ کے دیکھے، اور آپ ممبر پر اسی شان کے ساتھ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتایا دراصل جمہوریت کسے کہا جاتا ہے، سمجھایا، ہر ایک کو اس کو رائے دینے کی آزادی تھی آپ کے یہاں، حالانکہ بڑے جاہو جلال کے آدمی تھے آپ، لیکن ایسے نہیں کہ کوئی رائے پیش کرے اور اس کی رائے کاٹ دی جائے اور اس کو اس قابل نہ سمجھا جائے، نہیں، ایک عام آدمی بھی آپ سے پوچھ سکتا تھا، اور اسلامی حکومت کی خصوصیت ہوتی ہے، ایک عام آدمی بھی سوال کر سکتا تھا. ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اطیعوا واستمعوا الی، میری اطاعت کرو اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو. تو ایک صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کی بات سننے والے نہیں ہیں، اطاعت نہیں کریں گے. لے کیوں بھائی، کیا بات ہو گئی؟ پہلے ایک بات کا جواب دیجئے، ہماری ایک اعتراض ہے آپ پر. کیا بیت المال میں جو چادریں آئیں سب کو ایک ایک تقسیم ہوئی ہے، وہ چادر ہم دیکھتے ہیں، آپ نے ایک چادر اوپر ڈال رکھی ہے، ایک چادر پہن رکھی ہے آپ نے، دو چادر آپ کے پاس کیسے آ گئی؟ کوئی بادشاہ سے پوچھ سکتا ہے؟ اور وہ بھی جاہو جلال والے بادشاہ، 1000 شہر جس کے یہاں اور جس کی سلطنت میں فتح ہو گئے ہوں، 1000 شہر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے ہیں، اسلامی حکومت میں شامل ہوئے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہیں ہوئے، آپ نے جواب دیا. یہی ہے حقیقی آزادی، جمہوریت، ہر ایک کو اس کی رائے پیش کرنے کا مکمل حق ہوتا ہے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری بات سنو پیارے، غور سے سنو، ایک چادر میری اپنے حصے کی تھی، ایک چادر میرے بیٹے کے حصے کی تھی، اس نے مجھے ہدیہ دے دی ہے، وہ ہے یہ. اس شان کا آدمی تھے، بہت زیادہ روتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق تھا کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو کوئی آپ کا تذکرہ کر دیتا تو روتے روتے ہچکیاں بن جاتی تھیں. بیت المقدس جب فتح ہوا ہے، بیت المقدس والے جلدی سے چابی دینے کو مسلمانوں کو تیار نہیں تھے، اور مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ قتل و غارت گری کے ذریعے سے ہم اس شہر کو فتح کریں. انہوں نے شرط رکھی کہ چونکہ یہ ہمارا سب سے مقدس شہر ہے اور تمہارے یہاں بھی اس کا تقدس ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ خود بادشاہ آئیں، تمہارے بادشاہ خلیفہ، ہم ان کو چابی دیں. عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا، آپ نے فوراً منظور فرما لیا اور مدینے سے آپ نے سفر فرمایا ہے ملک شام کا. اور کمال یہ ہے کہ اتنا عظیم و شان بادشاہ صرف اپنے غلام کے ساتھ سفر کرتا ہے، کوئی فوج ساتھ میں نہیں ہے. حالانکہ ان کی جو جنگ ہے دنیا کے دو عظیم طاقتوں سے ان کی جنگ چل رہی ہے، اور ایک طاقت کا تقریباً خاتمہ کر چکے ہیں، کسرا کا، اور ادھر رومیوں سے، گویا پورے یورپ سے ان کی اس وقت جنگ چل رہی ہے. لیکن وہ ہے نا، اللہ سے ڈرنے والے تھے، کسی اور چیز کا ڈر بالکل نہیں تھا. تو صرف اپنے غلام کے ساتھ سفر فرمایا ہے، اور وہاں بھی شان کے ساتھ سفر فرمایا کہ ایک اونٹ تھا، کبھی آپ بیٹھتے کبھی غلام کو بٹھاتے، جب وہاں پہنچے تو غلام کی باری تھی. لوگوں نے تعجب کیا، یہ مسلمانوں کے امیر ہیں، اتنے متوازے ہیں، اتنے متوازے. وہاں پہنچنے کے بعد پھر حیرت انگیز طریقے سے لوگوں نے، عیسائیوں نے بھی دیکھا کتنا ذہین ہے ان کا خلیفہ. جو دفعات لکھی گئی ہیں ہر ایک دفعہ ایسی ہے کہ آج یونیورسٹیوں میں جو اسی چیز کو پڑھانے والے، اس میں پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی جلدی سے ایسی دفعات تک سوچ نہیں سکتے ہیں. ایسی دفعات انہوں نے وہاں پر مرتب کی. آپ پڑھیے تاریخ کے اندر، میں کتاب بتا دوں، آپ بعد میں پوچھیں کہاں ملیں گی یہ چیزیں. کہنا یہ چاہ رہا تھا، وہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دلوائی بیت المقدس کی فتح کے موقع پہ، تو حضور کا زمانہ یاد کر کے روئے، اور اتنے روئے کہ آپ کی ہچکیاں بن گئی، لوگ سنبھالنے لگے. کبھی کہتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، کبھی کہتے کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا، عمر انسان ہی نہیں ہوتا، کیسے حساب دوں گا اللہ کے سامنے جا کر، کیسے حساب دوں گا، سمجھ میں نہیں آتا. یہ بات کہہ کے کہ بہت ڈرتے تھے اور بہت روتے تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. اکثر لوگوں نے دیکھا کہ جب بھی حضور کا تذکرہ کیا، لوگوں نے آپ کے سامنے یا آپ نے خود کیا، اور آپ کی آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو گرنے لگتے تھے، کہ حضور سے ایسا عشق تھا، ایسا پیار تھا. اور آپ دیکھیے کہ آپ زیادہ تر اپنے زمانے میں حکومتی عہدے بھی انہی کو دیتے تھے جن کو حضور کی صحبت زیادہ میسر آئی، اس لیے آپ کے زمانے میں خیر بہت رہی. آگے چل کر تھوڑی سی یہ چوک ہوئی ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی عہدے ملے جن کو حضور کی صحبت کم ملی یا بالکل ملی ہی نہیں. مسلمان تو ہوئے وہ، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ جن کو حضور کی صحبت زیادہ ملی ہے، حضور کی قربت زیادہ ملی ہے، اسلام ان کا پرانا ہے، تو ان کے دل میں یہ چیز زیادہ رچ بس گئی ہے، ان کو عہدے دیے جائیں گے تو خیر رہے گی. اور سرکار کی تو صحبت کی بات یہ ہے کہ ایک نظر کسی نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا تو اس کا اتنا بڑا مقام ہو جاتا ہے کہ سارے دنیا کے اولیاء کا مل کر بھی اتنا بڑا مقام نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ ایسے لوگوں کو دیکھ کر عہدے دیا کرتے تھے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا زیادہ موقع ملا ہے. یہ حضور سے عشق کی بات ہے. یہ حدیث ان کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک دعا بھی آپ مانگتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلی، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلی واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما. جب یہ دعا مانگتے تھے تو لوگوں کو تعجب ہوتا تھا، بھائی مدینہ تو خلافت اسلامیہ یعنی دارالاسلام ہے اور پوری مملکت اسلامیہ کا کیپٹل ہے، یہ راجدھانی ہے، یہاں کیسے آپ کو کون شہید کرے گا؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے شہادت کی موت دے اور نبی کے شہر میں موت دے، تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ والے ہیں نا، جو دعا مانگتے ہیں اللہ پاک قبول کرتے ہیں. ایک حدیث یاد رکھو، رب اشحس اغبرا لو اقسم علی اللہ لا برا، بہت سے بکھرے ہوئے بال والے ایسے ہوتے ہیں، کیا رب اشحس اغبرا، بکھرے ہوئے بال والے، پراگندہ حال، یعنی ان کے ظاہر کو دیکھ کر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ اتنے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. لو اقسم علی اللہ لا برا، لیکن اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو پوری کر کے رہتا ہے. ایسے ہی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. تو یہ دعا مانگتے تھے، اللہ نے اس طرح سے دعا قبول فرمائی کہ عین نماز کی حالت میں ایک شخص نے جس کا نام فیروز تھا، اس لیے بہت سے لوگوں کا نام فیروز ہوتا ہے، مجھے زیادہ اچھا ہی لگتا پتہ نہیں کیوں، تو اس کا نام کیا تھا؟ فیروز تھا. ایسی پرویز نام بھی لگتے ہیں لوگ، پرویز، پرویز بھی بہت اچھا نام نہیں سمجھا گیا اسلام میں. خسرو پرویز، یہ وہ شخص ہے ایران کا بادشاہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامائے مبارک خط پھاڑ دیا تھا غصے میں آ کر، اس پر حضور نے بدعا دی تھی اللہ اس کی سلطنت کو بھی پارا پارا کرے گا اسی طرح سے، ایسی پارا پارا ہوئی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سلطنت بالکل ختم ہو گئی. عیسائیوں کا جو بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ، اس نے حضور کے خط کی تعظیم فرمائی تھی، اس لیے اس کی سلطنت باقی رہی بہت دنوں تک. لیکن اس نے گستاخی کی تھی حضور کے نامائے مبارک کے ساتھ، تو اس کی سلطنت جیسے حضور کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اس کی سلطنت کے بھی بالکل ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے. تو یہ فیروز نامی ایک غلام تھا، اس کو بہرحال کسی نے لالچ دیا، کیا ہوا، یا چونکہ یہ ایران کا تھا اور اس کو دل میں بہت یہ تھا، احساس تھا کہ میری سلطنت، میرے باپ دادا کی سلطنت حضرت عمر ابن خطاب کے ذریعے ختم ہوئی ہے، تو دل میں دشمنی لیے ہوئے تھا. تو اس نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، اس وقت خنجر سے حملہ کیا، اور خنجر بھی زہر میں بجھا ہوا تھا، اور یہاں ناف کے سامنے پیدر پہ وار فرمائے، وار کیے اس نے، اور وہ وار بالکل اندر تک لگے، حملہ اندر تک تھا، شدید تھا وہ. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک صحابی کو آگے بڑھایا، نماز پوری کری انہوں نے، اور پھر جلدی سے ये जब भाग रहा था भागते हुए भी कई सहाबा को इसने वो किया, जख्मी कर दिया। लेकिन बहरहाल फिर पकड़ा गया ये शख्स। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला उसी जख्म की बुनियाद पर फिर दुनिया से रुखसत हो गए। शहादत हुई, कहाँ हुई शहादत? मदीने में शहादत हुई। दुआ कबूल हुई? कबूल हुई। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आमाल हुजूर की बात इरशाद फरमाते हैं, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। वइन्नमा लिकुम्रिम लिकुल्लिम्रिम मा नवा, फरमाया हर शख्स को वही कुछ मिलेगा जिसकी उसने नियत की। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की हिजरत की नियत करेगा, फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली, तो उसकी हिजरत अल्लाह और रसूल की तरफ मुतशव्वर होगी, समझी जाएगी। और जिसकी हिजरत दुनिया के लिए हो या किसी औरत की नियत से कि उससे निकाह करे, तो उसकी हिजरत उसी तरफ है जहां की उसने नियत की। इस हदीस का एक शान नुजूल और पसे मंजर भी है। एक औरत थी मदीने में मुसलमान, उनका नाम अक्सर लोग लेते नहीं है, लेकिन उनका नाम है हजरत कील, हजरत कील रजी अल्लाह अन्हा। लेकिन इनको उम्मे कैस कहा जाता था, उससे मशहूर थी, इनकी कुन्नियत थी। मक्के के अंदर एक साहब रहते थे, वो इनसे निकाह करना चाहते थे। उन्होंने निकाह का पैगाम दिया तो इन्होंने शर्त लगाई कि हिजरत करो पहले, उसके बाद ही निकाह हो सकता है। चुनांचे उन्होंने हिजरत की और निकाह हुआ, मुसलमान थे वो। तो उन्होंने जो हिजरत की थी दरअसल ये इस निकाह की बुनियाद पर की है। तो चर्चे हुए सहाबा के दरमियान, चर्चे हुए भाई ये हिजरत इसकी मकबूल है नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो आमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो अगर किसी ने हिजरत की अल्लाह और रसूल की तरफ, अल्लाह और रसूल के लिए यानी अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए, तो उसकी हिजरत ही अल्लाह रसूल की तरफ मुतशव्वर होगी। और किसी ने हिजरत की किसी औरत के लिए, तो उसकी हिजरत उसी के लिए है वो, यानी इस हिजरत पर उसको सवाब मिलने वाला नहीं है, सवाब मिलने वाला नहीं है। ये बात इरशाद फरमाई। लेकिन यहां पर एक सवाल होता है कि हजरत सहाबा में एक सहाबी हैं हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी बीवी हजरत उम्मे सुलेम रजी अल्लाह तआला अन्हा, और ये घराना इस माने कर बहुत मशहूर है कि हुजूर के खादिम थे ये मदीने में। हजरत उम्मे सुलेम ने भी हुजूर की बड़ी खिदमत की है, हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी हुजूर की बड़ी खिदमत की, और इनके हजरत उम्मे सुलेम के साहबजादे हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल के थे, इनकी वालदा ने हुजूर की खिदमत में छोड़ दिया था। तो इन्होंने तो बहुत ही खिदमत की है, 10 साल से हुजूर की दुनिया से तशरीफ ले आने तक ये खादिम रहे। और ये कहते हैं हुजूर के बारे में ना कभी डांटा ना घूरा ना कभी सख्ती की, बाज मरतबा कितने भी मैंने काम बिगाड़ दिए हुजूर कहते कुछ करता कुछ, लेकिन हुजूर कभी गुस्से नहीं होते थे। बहुत बड़ा सबक है हम लोगों के लिए, खुद्दाम पर हम लोग जो सख्ती करते ना जरा जरा सी बात पर। 10 साल तक एक आदमी खिदमत करता है और कहता हुजूर कभी नाराज ही नहीं हुए, और खुद कहते हैं कि मुझसे बहुत काम बिगड़ा भी है। कभी ऐसा हुआ कि हुजूर ने कहा फला काम करके आओ, हुजूर इंतजार कर रहे, हुजूर मजबूर होकर खुद ही निकल गए, देखा तो ये बच्चों के साथ खेल रहे, लेकिन हुजूर गुस्से नहीं हुए नाराज नहीं हुए। तो ये पूरा घराना हुजूर का बड़ा खादिम है। तुम में सुलेम रजी अल्लाह अन्हा पहले मुसलमान हो चुकी है, अबू तलहा अंसारी अभी मुसलमान नहीं हुए हैं। इन्होंने निकाह का पैगाम दिया, उम्मे सुलेम रजी अल्लाह अन्हा ने शर्त रख दी कि जब तक मुसलमान नहीं हो गए निकाह कबूल नहीं करूंगी तुम्हारा, मुसलमान हो जाओ निकाह हो जाएगा तुमसे। और ये मदीने के रहने वाले थे, अंसार थे, बड़े खानदान के थे, विभागों वाले थे, یہ بھی مدینے کی تھیں. بہرحال انہوں نے اسلام قبول کر لیا. سوال یہ ہے کہ یہاں پر تو حضور نے ارشاد فرما دیا, نکیر فرمائی کہ اس کی ہجرت اگر عورت کے لیے دنیا کے لیے ہوئے تو اس کو ثواب ملنے والا نہیں ہے جو ہجرت کا ثواب ہے, لیکن یہاں نکیر کیوں نہیں فرمائی؟ یہاں تو ان کا اسلام عورت کی بنیاد پر ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پہلے سے ہی اسلام لانے کی نیت تھی, وہ چاہ رہے تھے کہ میں اسلام قبول کر لوں, لیکن بیچ میں یہ واقعہ پیش آ گیا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شرط لگا دی, پھر وہ مسلمان ہوئے, اور اتنے پکے مسلمان ہوئے, اتنے پکے کہ حضور کے انتہائی قریبی اور اللہ سے ڈرنے والے, حضور کے خدمتگار بے انتہا. گھر میں کچھ بھی اچھا بنتا سوچتی کہ سرکار کو پہلے پہنچ جائے. گھر میں دودھ آتا تو دودھ کو سے گھی نکالتی اور گھی کو اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتی. گھر میں رہے نہ رہے لیکن سرکار کی خدمت میں ضرور جاتا تھا گھی ان کی طرف سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ دوپہری میں ان کے گھر میں آرام بھی فرماتے تھے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک مرتبہ آپ سخت دوپہری کا وقت تھا, ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور ان کے صاحبزادہ انس بھی ہیں, تو حضور کو پسینہ کافی نکل رہا تھا. انہوں نے ایک شیشی کے اندر وہ پسینہ حضور کا اکٹھا کر لیا. فرماتی ہیں کہ اتنا خوشبودار, اتنا خوشبودار کہ دنیا کی کوئی اور خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, بلکہ فرماتی اگر کسی خوشبو میں بھی میں ایک بوند ڈال دیا کرتی تو وہ بھی معطر ہو جاتی, وہ خوشبو کا اس خوشبو کا کی خوشبو ہی بڑھ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں اللہ نے ایسی خوشبو عطا فرمائی تھی. اگر کوئی کسی شاعر نے کہا بھی ہے, ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیہ, حضور کے پسینے کی بات کرتے ہو, حضور کی قبر کی مٹی بھی اگر تم نے سونگ لی تو زمانہ دراز تک کسی خوشبو کو سونگنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. پسینوں کی تو بات ہی ایسی ہے. اور حضور کی تعریف میں صحابہ جو کہتے ہیں مبالغہ نہیں کرتے, حد سے آگے بڑھ کر نہیں کہتے کوئی بات, بلکہ حضور کے حسن کی, حضور کے کمال کی تو پوری تعبیر کرنا ہی مشکل ہے. بہرحال ابو طلحہ کی بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو یہ کہ پہلے سے اسلام لانا چاہتے تھے وہ, ان کی ہجرت کی بات ہی, ہجرت نہیں کرنا چاہتے تھے یہ, لیکن ہجرت کری انہوں نے, عورت کے لیے ہجرت کی. حضور نے فرمایا ہجرت پہ ثواب ملنے والا نہیں ہے. یہاں نیت کا مسئلہ ہے, اور نیت میں سمجھ لیجئے کہ جو عبادات مقصودہ ہیں ان میں نیت فرض ہے, جیسے نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے. جو عبادات مقصودہ نہیں ہیں جیسے کہ وضو ہے, کہ مقصود بھی ذات نہیں ہے یہ عبادت, یہ تو نماز کے لیے کیا جا رہا ہے جو وضو کیا جا رہا ہے, اس میں اگر کوئی آدمی نیت بھی نہ کرے تو وضو ہو جائے گا, لیکن نیت کرنے پر ثواب ملتا ہے, تو نیت سنت ہے. اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں بھی وضو کے اندر بھی نیت فرض ہے, غسل کے اندر بھی نیت فرض ہے. ہمارے یہاں غسل میں اور وضو میں نیت فرض نہیں ہے, سنت ہے. تو اگر کوئی نیت کرنا بھول گیا تو ثواب اس کو نہیں ملے گا, لیکن نیت صحیح ہو جائے گی, وضو صحیح ہو جائے گا. بات سمجھ بھائی, اور تفصیل انشاءاللہ بعد میں. الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء, نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله, أنت ولينا في الدنيا والآخرة, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.